نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. معزز حاضرین, بزرگو, سپاہ صحابہ کے نوجوان, گزشتہ جمعہ میں نے اصحاب خندق جن کا ذکر قرآن کریم نے سورہ بروج میں کیا ہے, ان کے ایمان, قربانی, استقامت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا. آج کے جمعہ میں قرآن پاک کے حوالہ سے میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے لایا ہوں جس کے بارے میں ایک بہت بڑے وفد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتلائیں, آپ روح کے بارے میں بتلائیں وہ کیا ہے, اور آپ ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ بتلائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتلا دوں گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وعدہ فرما چکے, اب آپ کو انتظار تھی اللہ کی طرف سے وحی کی. اللہ کے سفیر جبرائیل کی راہیں آپ کی نگاہیں تک رہی تھی کہ وہ آئیں, لیکن کیا ہوا کہ جبریل نہیں آئے. دوسرا روز گزر گیا, جبریل نہیں آئے. وہ لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے, اور آپ وعدہ کرتے ہیں تو اس کا پاس کیوں نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ میں تو اس وقت تک نہیں بولتا جب تک ادھر سے اشارہ نہ ہو. یہ غائب کی باتیں ہیں, یہ گزرے ہوئے واقعات ہیں, یہ اللہ کے بھید ہیں, اب میں ان کا کیا جواب دوں. یہاں تک کہ روایات کے مطابق 40 روز گزر گئے, وہی نہ آئی. اللہ کے رسول سخت پریشان, بے حد آپ کو اضطراب اور بے چینی. دشمنوں کے ہاتھوں میں بات آئی, کوئی کہتا ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا, کوئی کہتا ہے آپ جھوٹے دعوے دار تھے, کوئی کہتا ہے بس ہم نے ایسے سوال کی اگر آپ سچے ہوتے جواب نہ دیتے. 40 روز کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر فرمایا اللہ کے نبی, یہ 40 روز جو آپ کو پریشانی ہوئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہیں کل بتلا دوں گا, آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا انشاءاللہ میں کل بتلا دوں گا, اس لیے پروردگار عالم نے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پروردگار, جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو محبوب ہوتے ہیں, بیگانہ تو بیگانہ ہے, پتھر بھی مار دے تو گلا نہیں ہوتا, دشمن تو دشمن ہے, گولی بھی مار دے تو گلا نہیں ہوتا, مخالف تو مخالف ہے, چوہے کوئی بھی وہ افسانہ گھڑ کے بدنام کرنے کی کوشش کرے دکھ نہیں ہوتا, لیکن جو محبوب ہو اس کی آنکھ کے ایک اشارے میں, اس کی آنکھ کی ایک جھلک میں اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے. اور اسی کو شاعر کہتا ہے, دنیا ہزار ستم کرے, دنیا ہزار ستم کرے اس کا کوئی غم نہیں, مارا جو پھول تو نے پتھر سے کم نہیں. اے میرے محبوب, آپ تو میرے رسول ہیں, آپ تو میرے محبوب ہیں, آپ تو میرے چہیتے پیغمبر ہیں. آپ کی زبان اقدس سے اس وقت میرا نام جاری نہ ہوا بغیر ارادے کے, بغیر قصد کے. اپنے محبوب کو ستانے میں بھی کبھی لطف آتا ہے. آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا. باقی رہی یہ بات کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, جواب دے دیجئے قل الروح من امر ربی. ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تفصیلات بتلا دیجئے. ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے جس سے دنیا واقف نہیں ہے, جس کو زمانہ فراموش کر چکا ہے, جو آج دنیا کے سامنے تاریخ کی کتابوں میں بھی نہیں پایا جاتا. ان کو کھول کر بتلائیے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ہم اصحاب کہف کا واقعہ کھول کے بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ. اصحاب کہف کون تھے؟ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ, وہ نوجوان تھے. وہ کون تھے؟ نوجوان تھے. آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا, ہم نے ان کے یقین میں اور پختگی پیدا کر دی. وربطنا علی قلوبہم, جب وقت کے جابر شاہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے, مضبوط دل کہتے جرت قوت جسارت کے ساتھ وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے, قالوا ربنا رب السماوات والارض, او بادشاہ ہم تیرے محبوبوں کو نہیں مانتے, ہم تیرے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے, ہم ہاتھ سے بنائے ہوئے لاکھوں مراد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. میرے بھائیو, یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ کون سے نوجوان ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے؟ یہ کون سے نوجوان ہیں جن کو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ایک جماعت ہے؟ یہ کون سے نوجوان ہیں جنہیں قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا ایک گروہ ہے؟ جنہیں قرآن افراد کے نام سے, الناس کے نام سے کہہ سکتا تھا, لیکن قرآن کہتا ہے فتیۃن, نوجوان تھے. قرآن ان کی نوجوانی کا ذکر کرتا ہے, پھر نوجوانی کے جذبے کا ذکر کرتا ہے, پھر اپنے پروردگار کی طرف سے نعمتوں کا ذکر کرتا ہے, پھر ان کی انوکھی زندگی کا ذکر کرتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد شہر سدوس میں وقت کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے دقیانوس, جس کا نام ہے دقیانوس. اس بادشاہ نے خود بھی بت پرست اور مشرک تھا, پوری قوم کو بت پرستی کی طرف لگایا ہوا تھا. سال کے بعد ایک قومی دن, ایک میلے کا دن, اجتماع کا دن ہوتا تھا. پوری قوم گھروں سے نکل کر میدان میں آتی, سارا دن پتھروں کے مجسمے کے سامنے نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھاتی, سارا دن ان کی عبادت کرتی, سارا دن ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجاور بنی رہتی, سارا دن پتھروں کی مورتیوں کو سجاتی رہتی, انہیں چومتی رہتی اور اپنی مشکلیں اور حاجتیں ان سے مانگتی رہتی. یہ ایک رسم تھی دقیانوس کے زمانے میں. آج لوگ مولویوں کو دقیانوس کہتے ہیں. مولویوں کو بھائی دقیانوس تو بت پرست تھا, پوری قوم کو بت پرستی کی طرف مائل کرتا تھا, اپنی خواہشات کے پیچھے لاتا تھا. اللہ کے توحید کے مقابلے میں شرک کی نئی دنیا آباد کیے ہوئے تھا. مولوی موحد ہوتا ہے، مولوی رب کا ماننے والا ہوتا ہے، مولوی پیغمبر کا وارث ہوتا ہے، مولوی دین کا دائی ہوتا ہے. ہمارا تعلق دکیا نور سے نہیں، دکیا روح سے تعلق کمیونسٹ ہوگا، دکیا نور سے تعلق مشرق کا ہوگا، دکیا روح سے تعلق لدین کا ہوگا، دکیا نور سے تعلق خاص پرست کا ہوگا، دکیا نور سے تعلق بدماش کا ہوگا، دکیا نور سے تعلق چوٹے کا ہوگا، دکیا نور سے تعلق فہدی کا ہوگا، دکیا نور سے تعلق آج کے دور کے چوٹے سیاستدان کا ہوگا، دکیا نور سے تعلق آج کے دور کے چوٹے وزیر اعظم کا ہوگا، دکیا نور سے تعلق آج کے دور کے فیبی سرس سے ہوگا. دکیا نور سے ماضی کا تعلق نہیں ہے، ماضی کا تعلق اصحاب کاف سے ہے.
نعرہ تکبیر.
اس کا نام کیا تھا؟ دکیا نوس. وہ دن آیا بت پرستی ہو رہی ہے. ایک نوجوان شہزادہ اپنی ساری قوم کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ. تھوڑی دیر ہوئی ایک اور شہزادہ چلا آیا، وہ بھی آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک اور شہزادہ آیا، وہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گیا. یہاں تک سات آٹھ نوجوان، چونکہ قرآن نے تعداد متعین نہیں کی. قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پانچ ہے چھٹا کتا ہے، چھ ہے ساتواں کتا ہے، سات ہے آٹھواں کتا ہے. حقیقت علم اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ سات آٹھ نو اتنے کے. یہ نوجوان آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے، خاموش چپ چاپ، کوئی کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ دوسرا کیوں بیٹھا ہے. آخر ایک نوجوان نے خاموشی کا تبسم توڑا اور جرت کر کے کہنے لگا، یارو ہماری قوم بتوں کی عبادت کر رہی ہے، ہماری قوم اپنے معبودوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ہماری قوم عبادت میں مصروف ہے، ہماری قوم ہمارے بادشاہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، ہماری قوم نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھا رہی ہے، ہماری قوم پورے سال کی مرادیں اپنے معبودوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، ہماری قوم عبادت میں مصروف ہے، ہماری قوم رونے پیٹنے میں مصروف ہے. ذرا یہ تو بتلاؤ کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم یہ عبادت چھوڑ کر، یہ نظر و نیاز چھوڑ کر، بتوں کے سامنے رونا پیٹنا چھوڑ کر یہاں آ کر کیوں آ گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا، اچھا تم بولو یا نہ بولو، میں بتلاتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں. میں بتلاتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں. انہوں نے کہا تو بتلا. اس نے کہا بات ہے سیدھی، میں اپنے بادشاہ کو بیوقوف سمجھتا ہوں، میں اپنی قوم کو راہ ہدایت سے بھٹکی سمجھتا ہوں، میں اس قوم کو گمراہی کی وادیوں میں چلنے والا شمار کرتا ہوں، میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو غلط سمجھتا ہوں. شہزادوں مجھے بتلاؤ، یہ پتھر، یہ پہاڑوں سے لایا ہوا پتھر اور پھر ایک لہار کا تسا ہوا پتھر، ایک آدمی کا نقش و نگار سے بنا ہوا پتھر، یہ بے جان پتھر جو پہاڑ کے اوپر تھا اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا تھا، جب لایا گیا اپنی مرضی سے ترسا نہیں ہے، جب ترسا گیا اپنی مرضی سے بنا نہیں ہے، جب بنایا گیا ہے اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے مکھی ہٹا نہیں سکتا، اور اس کے سامنے نظر و نیاز سے مکھی اٹھا کر لے جائے روک نہیں سکتا، اس کا بازو توڑ دے دفاع نہیں کر سکتا، آنکھ نکال دے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہماری عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں ان کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی عبادت میں نہیں مانتا کہ یہ رب ہے. میں تو اس لیے چھوڑ کر ادھر آ گیا ہوں، تم بتلاؤ. دوسرے نے کہا، یقین جانو میں بھی اپنی قوم کی بت پرستی سے تنگ آ چکا ہوں. تیسرے نے کہا، میں بھی اسی لیے آیا ہوں. چوتھے نے کہا، میں بھی اسی لیے آیا ہوں. یہ جتنے نوجوان تھے سب ایک زبان ہو کر بولے، ہمارے دلوں میں یہی بات ہے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ لائق عبادت نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے. انہوں نے کہا، پھر رب کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ تو ایک نوجوان نے کہا میرا ذہن یہ کہتا ہے اس کائنات کا مالک وہ ہے جس نے پہاڑوں کو بنایا، کائنات کا مالک وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ماں کی مرضی کے بغیر، باپ کی مرضی کے بغیر، کسی کے مشورے کے بغیر، جو ماں کے پیٹ میں بیٹا بناتا ہے یا بیٹی بناتا ہے، اندھا بناتا ہے یا آنکھوں والا بناتا ہے، بہرا بناتا ہے یا کانوں والا بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو انسان کے نقش و نگار بناتا ہے اور دانے کو جو درخت کی صورت دیتا ہے، جس نے پہاڑوں کو زمین پہ پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پانی پہ کھڑایا ہے، جو رات کو خوبصورت ستاروں کو چمکاتا ہے، جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتے، کائنات کا رب وہ ہے۔ اس کائنات کا مالک وہ ہے اور میں اسے جانتا نہیں ہوں، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، میرے پاس اس کا پیغام نہیں آیا، لیکن میں اس کو کہتا ہوں او میرے رب، او میرے مالک، او میرے خالق، تو جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے تیری کوئی مثال نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے، یہ میری قوم جو بے راہ روی پہ چل رہی ہے، میری قوم جو شرک کی دلدل میں گرفتار ہے، میری قوم جو گمراہی میں چل رہے، میرے پروردگار میں تجھے دیکھا ہوا نہیں ہے، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو میرا مالک ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہوگا، تو میرا خالق ہے میرے دل کی بات کو جانتا بھی ہوگا، تو میرا رب ہے مجھے دیکھ رہا ہوگا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تیرا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں، میں تیرا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آؤ آج کے بعد عہد کرو ہم عبادت اس رب کی کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ہم بیٹھ جایا کریں گے ایک جگہ، ہم بیٹھ کر کہیں گے اے ہمارے مالک تو ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم بیٹھ جایا کریں گے، ہم بیٹھ کر کہیں گے اے ہمارے مالک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بیٹھ جایا کریں گے، ہم بیٹھ کر کہیں گے اے ہمارے مالک ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم بیٹھ جائیں گے، ہم بیٹھ کر اپنے رب سے وعدے کیا کریں گے، ہم بیٹھ کر اپنے رب سے بات کیا کریں گے، ہم بیٹھ کر یہ کہیں گے میرے رب سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، میرے رب عدل کریں گے ظلم سے کام نہیں لیں گے، اے ہمارے رب ہم زیادتی نہیں کریں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، فحاشی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، دجل سے کام نہیں لیں گے، تو ہمارا رب ہے، یا تو ہمیں بتلا دے تو کیسے راضی ہوتے، ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے ایک مسجد بنا لی، ایک مسجد بنا لی، سجدے میں سر رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، رکوع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس رب کے سامنے رکوع کر جھکے ہوئے ہیں جو کائنات کا مالک ہے۔ آہستہ آہستہ بات پھیل گئی، بات پھیل گئی، نظریہ اور خوشبو کبھی روکنے سے نہیں رکا، نظریہ اور خوشبو کبھی روکنے سے نہیں رکا۔ حکمرانوں تم سمجھتے ہو کہ خوشبو کے راستے میں بند باندھ لیں گے، یہ تمہاری بھول ہے، تم سمجھتے ہو فکر، نظریہ، عقیدہ، مشن، جماعتوں پر پابندی لگا کر اس کے راستے روک لیں گے، یہ تمہاری بیوقوفی ہے، یہ تمہاری، تم میرے افطار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا، تم میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ۔ یہ نوجوان میرے بھائی، چنانچہ بات پھیل گئی کہ جناب یہ نوجوان اپنی الگ کو عبادت کرتے ہیں اور بتوں کے سامنے نہیں جھکتے۔ پھیلتی پھیلتی بات بات تک چلی گئی، نوجوان بھی کوئی عام نہیں تھے، شہزادے تھے، شہزادے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ نوجوانوں کو طلب کر لیا گیا بادشاہ وقت کے سامنے، اس نے کہا تم نیا دین لے آئے ہو، تم میرے بت کو نہیں مانتے ہو، تم اپنی قوم کے رسم و رواج کو چھوڑ گئے ہو، تم آبا و اجداد کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ انہوں نے کہا جی حضور بالکل ہٹ گئے ہیں، بالکل ہٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا تم کیا ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ بادشاہ وقت کے سامنے شہزادے کھڑے ہیں، جانتے ہیں اب حق کہیں گے گردن اٹھ جائے گی، حق کہیں گے شہزاد بھی ختم ہو جائے گی، حق کہیں گے ظلم کی بھٹی میں ڈال دیے جائیں گے، حق کہیں گے جبروت شدت کا نشانہ بنیں گے، حق کہیں گے محلہ سے نکال دیے جائیں گے، حق کہیں گے آرام اور چھن جائے گا، حق کہیں گے مصیبت کے سامنے جانا پڑے گا، حق کہیں گے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گے۔ قرآن کہتے مربت نالا قرآبہم، جب وہ بادشاہ کے سامنے جوان کھڑے ہوئے تیرے رب نے ان کے دل مضبوط کر دیے، تیرے رب نے ان کے دل، اللہ تو علاوہ کوئی کسی کا دل مضبوط نہیں کر سکتا۔ ہاں کتنا ہی بڑا بہادر ہو بھی، کتنا بڑا جرنیل ہو، کرنیل ہو، افسر ہو، بہادر ہو، بادشاہ وقت کے سامنے اللہ کی توفیق نہ ہو کلمہ حق کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور جو کہتے ہیں وہ اپنی لیاقت کی وجہ سے اور اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی توفیق سے کہتا ہے۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا بادشاہ وقت سن، ہم بیٹے تمہارے ہیں، ہم تمہارے محل میں پلے ہیں، ہم اسی محل میں جنم لینے والے شہزادے ہیں، لیکن یہ بات تجھے بتلا دینا چاہتے ہیں، ربنا ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، آج کے بعد ہم ڈٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جیلوں میں چلے جائیں گے، لن ندعو من دونہ، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے، ہم اس کے سوا کسی اور کو۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسی بات کی یہ بے وقوفی ہوگی، یہ پاگل پن ہوگا، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارے رب نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، ہم رب کے سوا کسی اور کو۔ اس نے کہا یہ تمہاری قوم، تم انہیں پاگل سمجھتے ہو، انہیں بے وقوف سمجھتے ہو، اپنے آبا و اجداد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہاؤلاء قوم اتخذوا، یہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، اوروں کو ماننا شروع کر دیا ہے، ہم اس قوم کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ نوجوان ہیں جنہوں نے پوری قوم اور جابر بادشاہ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ بڑا طویل ہے، انشاءاللہ باقی بات آئندہ جمعے میں ہوگی۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن افسانہ بیان کرنے والی کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن ذکر کرتا ہے مختلف مقامات پر ان منچلوں کا، ان قربانی دینے والوں کا، قرآن ذکر کرتا ہے ان بہادروں کا، قرآن ذکر کرتا ہے ان موحدوں کا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں شرک کی تاریکیوں میں توحید کی شمع روشن کی۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ حالات وہی آئیں گے، تاریخ پھر پلٹے گی، انسان وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، اور رحمان وہی ہے، شیطان وہی ہے، ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، جابر بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، شاطر بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، سچا بھی ہے، نبی بھی ہے تو نبی کے مقابلے میں ابو جہل بھی ہے، موسیٰ بھی ہے تو فرعون بھی ہے، اور خلیل بھی ہے تو نمرود بھی ہے، ابو جہل بھی ہے تو محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ دور وہی ہے، حالات وہی آئیں گے، جب تمہارے اوپر گھبراہٹ کے وقت آئے، پریشانی کا وقت آئے، مصیبت کے ایام آئے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے روشنی لو، قرآن سے روشنی لو۔ وقت کا جابر کہے کہ میری مان، تو دیکھتا ہے یہ غلط ہے، ظالم کہے میرے ساتھ چل، تو دیکھتا ہے گمراہی میں ہے، جابر کہے کہ میرے در پہ جھک جا، تو دیکھتا ہے باطل بحث ہے، بچہ حق بات کا اعلان کر دے کہ رب کو یہی ادائے پسند ہیں، رب کو یہی ادائیں پسند ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میرے بھائیوں نے دو تین پرچیاں دی ہیں، اس میں پہلی سے یہ فرمایا کہ گزشتہ روز تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے لیڈر کا ایک بیان اخباروں میں آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. جس روز میں نے یہ بل پیش کیا ان دنوں میں بیان آیا کہ اس بل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اس بل پہ تبصرہ کرنا فضول سمجھتے ہیں. ساجد نقوی میرے بل پہ تبصرہ کرنا ہی فضول سمجھ. میں نے کہا یار اسی اینے ہوڑے ہیں، ساڈا وزن ہی کوئی نہیں. کچھ دن گزرے، کہنے لگا یہ بل صحابہ کے مسئلے پر، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں. میں نے کہا شکر ہے تمہاری زبان پر ماننے کا لفظ تو آیا. کچھ روز اور گزرے، کہنے لگا صحابہ کے گستاخ کو سخت سے سخت سزا دی جائے. لوگ کہنے لگے لو جی آپ تو کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا. ساجد نقوی کہتا ہے ہم مانتے بھی ہیں اور ان کے دشمن کو سخت سے سخت. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جب وہ مانتے ہیں تو ہم تو انہی والا کام کرتے ہیں، ہم سزا دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگلے گزشتہ دنوں میں جب ناموس صحابہ بن وہ مراحل طے کرایا جن مراحل سے گزرنا بظاہر آسان نہیں تھا، مطلب کیا، ان مراحل سے گزرتے ہوئے حکومت چاہتی، حکومت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ تو اللہ نے خاموشی سے کرا دیا. حکومت چاہتی ٹیکنیکلی طور پر، کوئی تکنیکی طور پر زبر زیر کی چھوٹی موٹی غلطی کا نام دے کر اس بل کو ریجیکٹ کر سکتی تھی. اب وہ ایجنڈے کا حصہ بن چکا ہے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے بتلایا، جمعہ بتلایا، جس دن آتا ہے اس دن چھٹی کر دیتے ہیں، جس دن بل آتا ہے اس دن چھٹی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا بکرے کی ماں کب تک خیر، ایک نہ ایک دن چھری کے نیچے کب تک خیر منائے گی، کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن چھری کے نیچے آئے گی، ایک نہ ایک دن تو آنا. تو میرے بھائی اب جب گزشتہ ہفتوں میں بل آیا، مجھے وزیر قانون چودھری عبدالغفور نے کہا مجھے بل آ گیا ہے. میں نے کہا جی بالکل آ گیا ہے. کہتے آئے بیٹھے کوئی بات چیت کر لیں، کوئی کمپرومائز، کوئی اتفاق. میں نے کہا بالکل ہم تیار ہیں، ہم بات چیت کے ذریعے پیچھے ہٹنے والے نہیں. کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا سزائے موت. کہنے لگے یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے 10 سال. میں نے کہا 10 سال تو بہت تھوڑے ہیں. کہنے لگے 15 سال. میں نے کہا جی یہ بھی بہت تھوڑے ہیں. کہنے لگے آپ بھی کچھ نیچے آئیں. میں نے کہا جی ہم نیچے نہیں آ سکتے، ہم نیچے نہیں آ سکتے، ہماری مجبوری ہے. کہنے لگے کون سی مجبوری؟ ہم دور کر دیتے ہیں آپ کی مجبوری، ہم دور کر دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکومت آپ کے ساتھ ہے، کون سی مجبوری ہے؟ میں نے کہا جی ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نیچے آئیں تو قرآن ہمیں مارتا ہے، اگر ہم نیچے آئیں تو مدینے والا ناراض ہوتا ہے، اگر ہم نیچے آئیں ہم روز محشر صحابہ کو منہ نہیں دکھا سکتے، اگر ہم نیچے آئیں تو ہم بھی صحابہ کے گستاخوں کی سب میں کھڑے ہونے والے بن جائیں گے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا سزائے موت یہ قرآن کا فیصلہ ہے،
اللہ
یہ نبی کے فرمان کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، ہم نہیں بدل سکتے. کہنے لگا قرآن میں یہ بات موجود ہے؟ میں کہا بالکل موجود ہے. کہنے لگا ہم نے تو جتنے مولویوں سے پوچھا ہے انہوں نے کہا قرآن میں کوئی ذکر ہی کوئی نہیں، حدیث میں کوئی ہے ہی بات نہیں، فقہ میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا جی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، اب یہی کہہ سکتا. آپ نے جن مولویوں سے پوچھا ہے یا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا یا وہ قرآن سے زیادہ تمہارے فرما بردار ہوں گے. آج بھی لوگ کہتے ہیں مجھے اس بات میں مسرت ہے کہ میں نے ملک کے چوتھی کے نام بر علماء، یہاں تک کہ تیرے ملک میں سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ جس میں جو جج ہے اس کی ویلیو سپریم کورٹ کے جج کی ہے، مولانا تقی عثمانی، ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا حضرت ہمارا یہ موقف ہے صحابہ کے تکفیر کرنے والے کے لیے سزائے موت کا ہم ان حوالوں کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں. مولانا فرمایا آپ کا موقف بالکل درست ہے. اور میں اب کہتا ہوں ساجد نقوی کا یہ بیان میرے ہاتھ میں ہے، گستاخ صحابہ کو سزائے موت دینا سراسر غیر اسلامی ہے، سراسر غیر اسلامی ہے، ساجد نقوی کا بیان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تو صحابہ کو مانتا ہے، جب تو صحابہ کو مانتا ہے، جن کو تو مانتا ہے ان کے لیے میں موت کی سزا کا مطالبہ کرتا ہوں، تجھے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جو سزا کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا کالا اور تو کسی نے نہیں کہا۔ مجھے وزیر نے بھی کہا سزائے موت کیسے آپ ثابت کر دیں گے؟ میں نے مختلف جلسوں میں کہا اور میں آج کہتا ہوں اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کر اصحاب رسول کے منکر، اصحاب رسول کے دشمن، اصحاب رسول کے گستاخ، پیغمبر کے صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والے انسان کے لیے موت کی سزا کو ثابت کرنا اتنا آسان ہے، گرم چائے پینا مشکل ہے، ٹھنڈا پانی پینا مشکل ہے، گستاخ کے لیے موت کی سزا پیش کرنا آسان ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے بھی بتلا دیں، میں نے کہا ابھی پوچھنا، ابھی پوچھ لو ورنہ اسی وقت بتلا دوں گا۔ کہنے لگا ابھی بتلا دوں اور میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہے، وکلاء ہیں، اساتذہ ہیں، آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، بڑا آسان۔ میں نے کہا جس دن بل آئے گا آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے، میں ایک طرف اللہ کا قرآن رکھوں گا، دوسری طرف شیعہ کی کتب رکھوں گا اور میں قرآن پڑھ کر دکھاؤں گا، اولئک ہم المؤمنون حقا، قرآن کہے گا پیغمبر کے صحابہ پکے مومن ہیں، پیغمبر کے صحابہ، قرآن کہے گا اولئک حزب اللہ، پیغمبر کے صحابہ اللہ کا لشکر ہیں، قرآن کہے گا ہم المتقون، ان کے دل تقوے سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن کہے گا ہم الفائزون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں، قرآن کہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، قرآن کہے گا وعد لهم جنات تجری، ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مومنون حق کا، خمینی کی کتاب اٹھائی، خمینی کہتا ہے پیغمبر کے صحابہ کافر تھے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ہم الراشدون، خمینی کہتا ہے گمراہ تھے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خمینی کہتا ہے خدا کا ان پہ غضب آیا، قرآن کہتے پیغمبر کے صحابہ جنتی تھے، سجدت کہتی ہے پیغمبر کے صحابہ جہنمی تھے، مجھے بتلاؤ سجدت نے انکار کس کا کیا، کس کا انکار کیا، کس کا انکار کیا، کس کا انکار کیا، اور قرآن کا منکر کون ہوتا ہے، صرف کافر نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ کلمہ اگر کلمہ پڑھنے والا ہو، اگر پہلے یہ کہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ میں مومن ہوں، یہ کہہ کر پھر کہے کہ قرآن غلط کہتا ہے، پھر کون ہے، صرف کافر نہیں مرتد۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ شیعوں کو کافر قرار دلوائیں، وہ کافر تو مرزائیوں کی طرح یہ دلوا دیں گے تو ان کو قتل کون کرے گا، یہ مرزائیوں سے بدتر کافر ہیں۔ ہم نے اس بل کے ذریعے صرف کافر نہیں، جو قرآن کے منکر ہے وہ اگر کلمہ گو تھا، مومن ہونے کا دعوے دار تھا، اسلام کا نام لیتا تھا، اب وہ صرف کافر نہیں مرتد تھے، مرتد کے بارے میں اسلام کہتے من ارتد فاقتلوا ہو، جو مرتد ہو جائے قتل کر دو، قتل کر دو، جو مرتد ہو جائے۔ تو بتلاؤ قرآن کہتا ہے مومن ہے، جو صحابہ کی طرف کفر کی نسبت کرے وہ قرآن کا منکر ہو کر کون بنا، اور مرتد آج بولے، یہ کوئی مسئلہ منطقی ہے؟
نہیں.
وہ فلسفی ہے؟
نہیں.
کوئی ایسا گورکھ دھندا ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی اشکال ہے؟ اسمبلی والے آپ سے تھوڑے پڑے ہوتے ہیں, وہ تو انگوٹھا چاپ ہوتے ہیں بیچارے, انگوٹھا چاپ. مجھے رب پہ بھروسہ ہے, ایک مرتبہ مجھے قرآن اور شریعت کا لٹریچر پیش کرنے دو, اسمبلی کا کوئی انسان کھڑے ہو کر مخاصمت کر جائے پھر کہنا کہ آپ غلط کہتے ہیں. میں نے بعض بزرگ سے کہا آپ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا آپ کو کون کہتے ہیں ہم آپ کے مخالف ہیں؟ میں نے کہا آپ دستخط نہیں کرتے. کہتے یہ ٹھیک ہے, دستخط کرنے سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, لیکن یہ ذہن میں رکھو ہم اس بل کی مخالفت کر کے کافر نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اسی وجہ ہے پہلے کہتے تھے ہم اس بل کو اہمیت ہی نہیں دیتے, اب یہ بل آیا ہے تو ساجد نقوی کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں, کچھ ہے نا. وہاں لفظ ہے دزداں, میں کھٹکتا ہوں دلے, دزداں کہیں تو اللہ کا نام آتا ہے, میں یہاں نہ یزداں کہیں تو اللہ کا نام آتا ہے, تو میں دزداں کہتا ہوں چور کو. میں کھٹکتا ہوں دلے دزداں میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو. صوفی تو اللہ ہو, اللہ ہو کرتا ہے, تیرا کوئی دشمن نہیں ہے, تو اللہ ہو, اللہ ہو کرتا ہے, تیرے سب دوست ہیں, اور میں دشمن کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں, کوئی وجہ تو ہے نا میرے بھائیو. اس کے علاوہ یہ بھی ناموس صاحب, بہت بڑے بڑے صاحب اکرام موجود ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین کیوں مقرر کیا, کیوں مقرر کیا, یہ بھی جواب دے دیجیے. مولانا اگر آپ اتنی جرت نہیں تھی تو حق نواز شہید چوک میں جھنڈا کیوں لگایا, جواب ضرور دیں. یہ بیچارہ قریباً پانچ چھ جمعوں سے مسلسل رکا دکھ رہا ہے, مسلسل. حق نواز شہید چوک میں جھنڈا کیوں لگایا اور اب کیوں نہیں ہے؟ جھنڈا لگایا جماعت کا سمجھ کر, اب بھی لگائیں گے جماعت کا سمجھ کر, نہیں لگایا کچھ پالیسی تھی کچھ غفلت تھی بس. یہ بیچارہ بڑے دنوں سے, یہ جواب سن لو, یزید کو جانشین مقرر کیوں کیا؟ آپ عالم الغیب ہیں؟ آپ عالم الغیب ہیں؟ حضرت معاویہ عالم الغیب تھے؟ حضرت علی عالم الغیب تھے؟ حضرت حسن عالم الغیب تھے؟ کوئی عالم الغیب نہیں. حضرت معاویہ دیکھ چکے تھے کہ خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے 80,000 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. کتنے صحابہ؟ خلافت کے مسئلے پر. وہ چاہتے تھے نیک نیتی کے ساتھ کہ اختلاف نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, اسی لیے انہوں نے کہا یزید اگر حسن و حسین تیری مخالفت کریں تو خلافت پہ نہ آنا, اگر حمایت کر لیں تو خلافت پہ آ جانا. ایک اچھی نیت اچھی سوچ کے ساتھ ایک اینٹ رکھنا, ایک آدمی مسجد بنانے کے لیے اینٹ رکھتا ہے, بعد میں آنے والے اس کے جانشین اسے استنجا خانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو نیک نیتی کا ثواب ہوگا, ان کو برے عمل کا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کیا اعتراض ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ جب حضرت معاویہ, سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہ نے جانشینی کا یہ مسئلہ شروع کیا, کوئی یہ مجھے بتلائے کہ جانشینی کی بیعت لینے کی وجہ سے حضرت حسین زندہ تھے انہوں نے حضرت معاویہ پہ تبرہ کیا ہو؟ اس مسئلے پر تو حضرت حسین نے بھی اختلاف نہیں کیا, لیکن یہ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں, اور اس کی وصیت حضرت معاویہ بھی کر گئے تھے. اگر یزید اپنے والد حضرت معاویہ کی نصیحت کو سامنے رکھتا تو کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. بعد میں کوئی مخالف ہو آپ کہتے ہیں جی بیٹا ہے, بیٹا برائی کرے تو باپ کے کھاتے میں جائے گی. اگر آپ یہ کہیں گے تو میں تمہیں قرآن میں دکھاتا ہوں, بیٹا کافر ہے, باپ پیغمبر نوح علیہ السلام ہے. باپ نوح ہے, بیٹا کنعان ہے, اور باپ نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی, اللہ سے مغفرت کی
دعا,
سفارش کی. حضرت معاویہ نے بھی سفارش کی تھی نا, حضرت معاویہ نے خلافت کی سفارش کی, حضرت نوح نے بخشش کی سفارش کی.
اللہ
نے جواب دیا میں اسے نہیں بخشوں گا, اور اگر آپ نے اصرار کیا تو انبیاء کی جماعت سے آپ کا نام بھی کاٹ دوں گا. میرے بھائیو, بیٹے کا عمل بیٹے کے ساتھ, باپ کا عمل باپ, کوئی اشکال ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی.